والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدرسن کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت اس میں اپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان شاء اللہ العزیز آپ کے سوالات ہوں گے ممکنہ صورت میں ان کو سلسلے میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش اور سعی کی جائے گی ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالیشان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات پر درود بھیجے اللہ اس کی صبح اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ آدمی درود پڑھتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ 1 بار درود پڑھتا ہے رب 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے یہ درود پڑھتا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا جاتا ہے تو جہاں رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں انشاءاللہ العزیز وہاں سے بیماریاں ختم ہوں گی وہاں سے تنگ دستیاں دور ہوں گی وہاں سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو کرونا وائرس سے بھی محفوظ فرمائے گا رب تعالیٰ میری آپ کی آپ کے اہل خانہ کی اس وبا سے اس وائرس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ذکر و اذکار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مدرسن کے ناظرین ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر 2 حلقے دیکھے یعنی کچھ 2 گروہ دیکھے کہ ایک جگہ پر وہ کچھ لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں علمی مذاکرہ کر رہے ہیں یعنی وہ کچھ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں حدیثیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں تو علم کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں دونوں بھلائی پر ہیں لیکن آپ بیٹھے وہاں پر کہ جہاں پر علم کی گفتگو ہو رہی تھی کچھ دین کا سیکھا سکھایا جا رہا تھا آپ وہاں بیٹھے اور پھر ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے ان کو دین متین کے حوالے سے آپ نے اپنے فرامین سے اور ان اللہ کے احکامات سے انہیں آگاہ کیا اور ان کی آپ نے تربیت فرمائی اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم دین کی کسی مجلس میں شرکت کرنا علم دین کے کسی حلقے میں علم دین کے کسی ایسی نشست کے اندر شرکت کرنا یہ کتنی باعث برکت ہے ثواب کا کام ہے اور یہ کتنا اہم کام ہے اہمیت والا کام ہے مدنی چینل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختلف انداز سے علم دین لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کی ایک کڑی بلکہ بہت ہی مقبول عام سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ہے اور ہمارا صبح کے وقت بالخصوص یہ دار الافتاء اہل سنت جو کہ کئی ممالک کے اندر جہاں پاکستان میں بھی کئی ایسے شہر ہیں بالخصوص پنجاب کے ایریاز ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، یا اس طرح کے جو علاقے ہیں ان میں تقریباً صبح کے وقت ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کے فجر کے بعد سونے اور آرام کرنے کے معاملات وہ کچھ کم ہوتے ہیں بنسبت بڑے شہروں میں، وہاں کچھ روٹین فجر کے بعد سونے کی اور آرام کی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام اور کئی ایسے ملک جن کے اوقات کے حوالے سے انہیں بہت سا اس وقت بڑا اچھا ٹائم ملتا ہے، اور وہ دین متین کی احکامات، دین متین کی باتیں، مسائل شریعہ بڑے آسان طریقے سے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں مدنی چند کے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج یہ پروگرام آپ ایک نئے انداز سے اور ایک نئے چہرے کے ساتھ آپ اسے ملاحظہ کریں گے۔ میں تو مجھے پہچان ہی لیا آپ نے، لیکن آج الحمدللہ ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت سے مفتی محمد عرفان صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور فیصل آباد میں جو دار الافتاء اہل سنت قائم ہے الحمدللہ، یہ اس دار الافتاء اہل سنت کے ہیڈ بھی ہیں، اور فیصل آباد کے اندر جو جامعۃ المدینہ ہے وہاں کے یہ شیخ الحدیث بھی ہیں، اور آج ہم نے بطور خاص ان سے ریکویسٹ کی اور یہ اس پروگرام میں تشریف لائے، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت کیسے مزاج ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ مفتی شفیق صاحب ماشاءاللہ مرحبا، اور ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں آج کل، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ نے ہمیں یاد کیا، اس کا انتہائی مشکور ہوں
ماشاءاللہ۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف سوالات، تاکہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے، تو دیکھتے ہیں کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ جوابات یہاں سے جائیں گے، کچھ فیصل آباد سے آئیں گے، نہیں نہیں مدنی چینل سے ہی آپ سنیں گے، آپ بالکل اپنی جگہ پہ رہیں اور یہ سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا۔ جی سوالات سنیں گے۔
نام محمد اقبال ہے، میں یہ پوچھنا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر جو قرآن مجید نہ پڑھا ہوا ہو، بسم اللہ پڑھ کر یعنی کہ انگل کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے؟
اچھا جی، بسم اللہ پڑھ کر۔ جی مفتی عرفان صاحب،
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ، یہ پڑھنا تو یقیناً جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، اور ہم ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ البتہ جہاں تک معاملہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سامنے رکھ کر لوگ کہا کرتے ہیں کہ بسم اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، تو دیکھیں قرآن تو وہی آیات بینات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، اور ان کو پڑھیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا گیا ہے، اور ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے اور آیات بینات پر انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں تو اس سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا نہیں کہیں گے، بلکہ بطور خاص اس صورت میں کہ جب ہم کسی کے ہاں قرآن کی تلاوت کے لیے جاتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، بطور خاص بلایا جاتا ہے، طلبہ ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور مخصوص ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں گھر میں قرآن پڑھانا ہے، وہاں پر جا کر کے قرآن مجید فرقان حمید کھول کر اوپر انگلیاں پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تو اس سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ایسی صورت میں تو شاید یہ دھوکہ کہلائے گا، کیونکہ بلانے والے کا مقصود یہ تھا کہ میرے گھر میں قرآن پڑھا جائے اور تکمیل قرآن ہو، ختم قرآن کے بعد ہم دعا کر لیں تاکہ یہ گھر میں خیر و برکت کا سبب بنے، اور ایک شخص اس کو آتا ہی نہیں ہے پڑھنا اور وہ اس طرح یہ کام کرتا رہتا ہے تو یہ درست اس صورت میں نہ ہوگا۔ برحال یہ ہے کہ ویسے ہی کوئی شخص اگر اپنے طور پر گھر میں بیٹھا ہے اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ایسی صورت کے اندر قرآن مجید کھول کر قرآن کو دیکھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا، اپنے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ قرآن کو ویسے دیکھ بھی لیا جائے، سینے سے لگا بھی لیا جائے، چوم بھی لیا جائے، اپنے چہرے سے لگا بھی لیا جائے کہ یہ بھی عبادت ہے اور اس کا بھی ثواب ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر اپنے چہرے سے لگایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ھذا کتاب ربی، ھذا کتاب ربی، کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ تو اگر ہم بھی اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب پائیں گے اور قرآن سے اس طرح ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب پڑھنے لگیں تو یہ قرآن سے برکت ہم نے حاصل کر لی، اس کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جائیں یا تسبیح کے بغیر ہی بیٹھ جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر پائیں گے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو جو قرآن خانی میں جاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر اور وہ کہے میں نے پارا پڑھ دیا، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتا، یہ دھوکہ ہی ہے اور وہ اس طرح اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن سامنے اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس نے صفحے ختم کر دی اور کہے میں نے پارا پڑھ لیا۔ لیکن بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں، بعض ایسی بزرگ خواتین بھی ہوتی ہیں، بڑی عمر ہے ان کی اور ان کے ساتھ ظاہر ایک پڑھنے کا سلسلہ اس انداز سے وہ پڑھ بھی نہیں پاتے، تو اگر صرف وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جا رہے ہیں باوضو قرآن پاک کو چھوا ہوا ہے، بسم اللہ سے وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ ان کا عمل تو قابل ثواب رہے گا اگرچہ اس کو قرآن نہیں کہیں کہ یہ قرآن پڑھا ہے، اس نے اتنے پارے ختم کیے ہیں، لیکن مفتی صاحب اس چیز کا تو اسے ثواب ملے گا نا؟
جی بالکل، اس کا ثواب اس کو ملے گا کہ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ بھی لگا رہا ہے اور دوسرا دیکھ بھی رہا ہے، دیکھنے کا ثواب جدا ہے اور پھر پڑھنے کا ثواب تو بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔
ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے یہ سنا اور میں یہاں ان بہت سے لوگوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ جو ایک عرصہ اور طویل عرصہ جن کا گزر جاتا ہے قرآن پاک سے ان کا کوئی اس طرح کا تعلق وہ نہیں رہتا، آج ہم اخبارات پڑھے بغیر دن ہمارا بے چین گزرتا ہے، خبریں سنے بغیر کئی ایسے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کو کب سے چھوا، کب سے دیکھا، کب سے پڑھا، اس کا جواب وہ ہر سننے والا اپنے آپ سے پوچھے اور پھر اپنے ضمیر اور اپنے دل سے کہے کہ یہ میں کس سمت پہ جا رہا ہوں۔ میرے پیارے رب کا یہ کلام ہے قرآن پاک، جس کو باوضو چھونا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، اور جب دیکھتے رہیں گے چھوتے رہیں گے اور پڑھیں گے تو اور ثواب، پھر ایک ثواب نہیں، ہر ہر حرف پر اسے الگ الگ اس کے ثواب اور نیکیاں، اللہ جسے چاہے اس کے لیے جتنا زیادہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، جتنا اخلاص شامل ہوگا اتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کال کی طرف، جی سنائیے سوالات۔
سنت موقعہ اور غیر موقع پڑھنے کا طریقہ بتا رہی، کیا دوسری نماز کی طرح ہی ہوتا ہے یا کوئی فرق ہوتا ہے ان میں؟
اچھا ٹھیک ہے، دوسری کال سنائیے۔
سوال یہ ہے کہ جب بچے کے کان میں جو اذان دی جائے وہ دونوں میں دی جائے یا ایک میں دی جائے، چھوٹا بچہ جو؟
اچھا جی، دونوں میں دینی ہے یا ایک میں دینی ہے؟ سنت مؤکدہ کے حوالے سے مفتی عرفان صاحب، یہ دونوں میں کوئی فرق ہے مؤکدہ غیر مؤکدہ میں؟
سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، عام طور پہ اس کے پڑھنے کے حوالے سے دو فرق بیان کیے جاتے ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جب قعدہ اولیٰ کیا جائے گا، پہلا قعدہ، تو اس میں سنت موقعہ کے اندر کلمہ شہادت تک التحیات پڑھی جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور جو سنت غیر موقعہ ہے اس میں یوم یقوم الحساب تک، بالکل آخر تک جیسے قعدہ اخیرہ میں پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیا جائے گا. ایک تو یہ فرق عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ سنت موقعہ میں جب ہم تیسری رکعت شروع کرتے ہیں تو اس میں تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ سے شروع کر لیتے ہیں، جبکہ سنت غیر موقعہ کے اندر تسمیہ سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ، اور پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یعنی جس طرح پہلی دو رکعتیں ادا کیں اسی طرح دوسری دو رکعتیں سنت غیر موقعہ میں. تو یہ عام طور پر دو فرق پڑھنے کے حوالے سے سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں بیان کیے جاتے ہیں.
اچھا، ان کے اندر سورتیں ساری رکعتوں میں پڑھی جائیں گی؟
جی، سورتیں جو ہے وہ ساری رکعتوں میں پڑھی جائیں گی، یہ بھری سورتوں کے ساتھ پڑھی جائیں گی.
یعنی سورہ فاتحہ بھی ہوگی اور سورہ اخلاص بھی پڑھی جائے گی.
جی.
اچھا، یہ بیچ میں التحیات سنت موقعہ، تو اب سنت موقعہ میں جو التحیات میں بیٹھنا ہے تو وہ عبدہ و رسولہ کے بعد آگے جو اگر پڑھ لیا بھول کر تو کیا ہے اس کا ہوگا؟
اگر کوئی شخص بھول کر اتنا پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا.
صحیح. یعنی یہاں تک اسے. جی ناظرین، یہ بات اس لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ کئی ایسی غلطیاں جنہیں ہم بظاہر چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اس سے ہماری نماز بس اوقات سجدہ صاحب بھی لازم ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سنت موقعہ میں آپ عبد و رسول یہ دو رکعت کے بعد یہاں تک پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے، اور غیر موقعہ کے اندر آپ اس کے بعد درود پاک اور پھر آپ اس کے دعا وہ پورا سب شامل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، اور جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا سے سبحانک اللہم سے اس کا آگے آغاز کریں گے. ماشاءاللہ. جی مزید کال. اچھا دوسری کال ایک تھی مصعب، اذان بچے کے دونوں کانوں میں دینی ایک کان میں؟
جی، اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فقہا نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اذان دائیں کان میں دی جائے اور بچے کے بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے.
ٹھیک ہے.
اور یہ کتنی کتنی مرتبہ کہی جائے گی؟ اس میں افضل یہ ہے کہ دائیں کان میں چار مرتبہ اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر تین مرتبہ اقامت کہی جائے. اور اگر کوئی شخص ایک ایک مرتبہ یہ عمل کر لیتا ہے، یعنی دائیں کان کے اندر ایک ہی مرتبہ اذان کہی اور بائیں کان کے اندر بھی ایک مرتبہ اقامت کہہ دی، تو تب بھی درست ہے. اور یہ اذان کون سی کہی جائے گی؟ یعنی فجر کی جیسے اذان کے اندر کچھ کلمات کا اضافہ ہوتا ہے، تو کیا وہ والی اذان ہوگی یا عام اذان ہوگی؟ تو اس بارے میں یہ حکم ہے کہ جیسے عام اذان دی جاتی ہے نماز ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب اور عشاء کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، یہ عام اذان دی جائے گی.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور ناظرین یہاں یہ بھی یاد رہے، اس اذان کا بھی جس طرح دوسری اذان کے آداب احترام ہیں، یعنی کھڑے ہو کر دینا اور باوضو دینا، قبلہ رخ ہو کر دینا، ان کا بھی ساتھ اہتمام وہ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کیونکہ عام طور پہ میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ بچوں کے کانوں میں جو اذان دی جاتی ہے اس میں یہ اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر کہیں بھی بیٹھے ہیں، کس طرح بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اذان نہیں، اس کو بھی آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر اور اس طرح دیں اذان. کوئی دوسرا ہے جو وہ بچے کو پکڑ لے، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بعض کا تو لوگ سوچتے رہتے ہیں اس کا دایاں کان کون سا ہے، بایاں کان ہے، اور یہ مولانا صاحب نے کس طرح کھڑا ہونا ہے. اور یہ اچھا موسیٰ یہ بھی بتائیں، یہ مولانا صاحب ہی دیں گے ضروری ہے، کچھ اور بھی کوئی دے سکتا ہے؟ گھر کا کوئی فیملی ممبر بھی کوئی دے سکتا ہے؟
دیکھیں، کوئی صاحب علم، صاحب شرف مل جائیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ معمول رہا ہے آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے تاریخ میں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے تھے. اسی طرح بزرگان دین میں بھی یہ طریقہ رائج رہا کہ اپنے پیران عظام کے پاس، اللہ کے اولیاء کے پاس اور اہل علم حضرات کے پاس بچے کو لے آتے اور ان سے ایک تو گٹی بھی دلا دیتے تھے اور ساتھ اذان بھی ہو جاتی تھی. تو کوئی اگر ایسے مل جائیں کہ جو علم والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، پھر تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں بنتی یا کوئی بن بھی جاتی لیکن پھر بھی جان بوجھ کر بھی کوئی شخص اگر خود دے لیتا ہے، جیسے بچے کا والد دے لیتا ہے، چچا دے لیتا ہے یا کوئی اور رشتہ دار وہاں اس وقت موقع پر موجود ہے، وہ اگر اذان دے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ ایک ثواب کا کام ہے. اور ایسی صورت میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مولوی صاحب نہیں مل رہے ہوتے، کوئی مفتی صاحب نہیں مل رہے ہوتے اور کوئی عالم صاحب نظر سے نہیں گزر رہے ہوتے، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی انتظار کے اندر بعض دفعہ دو چار پانچ چھ گھنٹے بھی گزار دیتے ہیں اور اذان نہیں ہو رہی ہوتی. تو ہمیں کم از کم اپنی ابتدائی چیزیں کچھ نہ کچھ سیکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا تو علم ہو کہ ہم اپنے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھ سکیں. اذان کون سا کوئی مشکل کام ہے، تلفظ سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے. جب قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں ساتھ تلفظ بھی درست ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں تلفظ کی درستگی موجود ہوگی، ہمارے پاس اس یہ ملکہ موجود ہوگا، تو پھر ہم اذان بھی صحیح کہہ سکیں گے. تو ایسی صورت میں وہاں کسی اور کا انتظار کیے بغیر اگر کوئی اور شخص بھی دے دیتا ہے تو تب بھی جائز بلکہ ایک ثواب کا کام ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت آپ کا شکریہ. اور مزید سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم نے جانا نہیں. شکریہ مطلب اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. یہ کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں. سوال یہ فرما رہے ہیں کہ کیا رمضان کے روزے ہمارے قضا ہو گئے؟ اب قضا ہوئے ہیں یہ روزے، تو ان کو جو رکھنا ہے بعد میں یہ بھی مسلسل رکھیں گے؟ یعنی کسی وجہ سے کوئی بیمار تھا یا کسی خاتون نے اپنی کسی شرعی مجبوری اور عذر کی بنا پر روزے جو رمضان کے ان کو ممانعت ہوتی ہے، تو اب یہ بعد میں ان کو رکھنے بھی ترتیب سے ہی ہے یا ان کے لیے سہولت ہے کہ وقفے وقفے سے رکھ لیں؟ چھ روزے بالفرض کسی کے چھوٹے ہوئے ہیں، آٹھ چھوٹے ہوئے ہیں، تو کیا آٹھوں ایک ساتھ رکھیں یا دو دو کر کے ایک ایک کر کے رکھ لیں؟ کیا کہتے ہیں؟
قضا روزے اگر ایک سے زائد ہوتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ سہولت موجود ہے، چاہے تو انہیں مسلسل رکھ لیجئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک ایک دو دو چار چار چھوڑ کر جیسے اپنی سہولت ہو اس کے مطابق رکھنے کی بھی شرن اجازت ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ بوجھ جو ہمارے سر پر ہے یہ ادا ہو جائے.
ٹھیک ہے جی. قضا روزے، ناظرین یہ فرق وہ کفارے کا اور ہے، کچھ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے. کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں، جو روزہ قصدن روزہ رکھ کر توڑ دیا گیا اس میں نہ کوئی عذر ہو اور وہ کفارے کی ساری جو شرائط پائی جا رہی ہوں، تو اس میں ہوتا ہے مسلسل اسے دو مہینے روزے رکھنے ہیں. اس میں اس کا کوئی عذر ایسا نہیں چلے گا کہ وہ بیچ میں اگر بیمار ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو روزہ چھوٹ گیا اب وہ پھر کنٹینیو کرے، نہیں. اگر کوئی اس طرح رکھتا ہوا جا رہا ہے، بیمار ہوا اب چھوٹا، تو اب وہ پچھلی تعداد وہ اس کفارے میں شمار نہیں ہوگی، اب نئے سرے سے اسے رکھنے. لیکن قضا کا یہ حکم نہیں ہے، اس کو وقفے وقفے سے رکھا جا سکتا ہے. جاوید اقبال یہ کہہ رہے اذان وہ وقت سے پہلے ہوئی ہے، لیکن ہوئی دو منٹ ہیں، ابھی وقت نہیں تھا، وقت سے پہلے اذان ہو گئی لیکن جماعت ٹائم پر ہوئی ہے، تو اذان ایسی یہ درست رہی ان کی؟
یہ ایسی اذان درست نہیں ہے. وقت سے پہلے اذان جماعت کے لیے جو دی جاتی ہے یا نماز کے لیے، جیسے ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے دی جاتی ہے، تو جب وقت ہو جائے گا، وقت داخل ہو جائے گا، تب اذان کہی جائے گی.
ٹھیک ہے.
اس سے اگرچہ دو منٹ ہی پہلے اذان دی جائے تو وہ اذان اس نماز کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ جب وقت داخل ہو جائے گا تو دوبارہ اذان دینی پڑے گی.
ٹھیک ہے. نماز ہو جائے گی یہ جو نماز پڑھی ہے؟
जी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये कहा जाएगा जैसे अजान के बगैर नमाज हुई है और ये मकरूह अमल है।
तो इससे अंदाजा कीजिए मदनी सैन के नाजरीन, अजान के हवाले से इन वक्तों का बड़ा ख्याल रखना है। ऐसे मोजिनीन जो हैं जो सुन रहे हैं, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मोजिन भी अजान देते हैं, लेकिन कई इलाकों में ऐसा होता है कि कईयों को शौक भी होता है अजान देने का, और बाज़ वक़्त ये मुकाबला भी शुरू हो जाता है, एक बुजुर्ग ने देनी है या दूसरे ने देनी है। तो बाज ऐसे होते हैं पहले ही आके 2 मिनट दे दी, चलो भी अजान ही देनी है। तो इसका ख्याल रखिए कि उस नमाज का वक्त तो शुरू हो जाए फिर अजान हो जाएगी। अब मिसाल से समझिए, बिल फर्ज बाबुल मदीना में अगर नमाज इस वक्त असर की नमाज, अच्छा मेरी मस्जिद में असर की नमाज 6 बजे हो रही है, किसी और मस्जिदों में वो 5:45 हो रही है, तो वक्त तो पहले ही शुरू हो चुका है, वक्त उसका पहले ही शुरू। जब अब अगर बिलफर्ज वक्त वो शुरू हो रहा है असर का 5:25 पर मिसाल के तौर पर, अब जिसने अगर हमारा 27 पे अजान दे रहा है, कोई 28 पे दे रहा है, 30 पे दे रहा है, तो ये वक्त के अंदर अजान हुई। अब जहां जमात का जो टाइम होता है बाजू का, तो वो मुकर्रर किया होता है 15 मिनट पहले। अब 6 बजे जमात है तो हम 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले अजान देंगे, तो हम 5:40 में अजान देंगे, जबकि वक्त पहले शुरू हो चुका था। अब ये हमारी वाली अजान किसी ने 38 पे दे दी, 37 पे दे दी, तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि वक्त से पहले अजान हुई, नहीं, यहां वक्त दाखिल हो चुका था। तो जो आपका सवाल, उसमें जब वक्त ही दाखिल नहीं हुआ, यानी उस नमाज का वो वक्त शुरू नहीं हुआ, तो वो फिर अजान अजान नहीं। जी मजीद कॉल सुनाई जी।
नूर अफ्तार के बाद फजर की नमाज की नीयत कैसी होगी, ये बड़ा मेहरबानी नरमाई फरमा दें, कजा की नीयत की जाएगी या फजर की नीयत की जाएगी?
ये हैरत है, ये सवाल बीएनई फेसबुक पे आया हुआ है और ये सवाल इधर रिकॉर्ड भी हुआ हुआ है। क्या बात है, या तो एक ही साइल है और या मुख्तलिफ हैं, लेकिन है माशाल्लाह जज्बा है इनका सीखने का अल्हम्दुलिल्लाह, या मुख्तलिफ भी हो तो ये शायद लोगों में एक शुबा पाया जाता है। मुफ्ती साहब हम पहले इसी को ले लेते हैं कि ये तुलुए आफ्ताब के बाद, अभी दूसरी नमाज का टाइम शुरू तो नहीं हुआ ना, फजर का ख़त्म हुआ है, सूरज निकल आया है, अब कोई आदमी बिलफर्ज इस वक्त 8:30 बजे 9 बजे ये आज की फजर पढ़ना चाहता है, ये कजा पड़ेगा या इसको अदा की नियत करेगा, क्या करेगा?
देखिए हर नमाज का एक वक्त है, इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाया है। और जैसे ही वक्त निकल जाता है तो नमाज फिर कजा हो जाएगी, यानी अगर वक्त के अंदर अदा नहीं कर सका तो गोया अब कजा है। तो यहाँ तुलुए आफ्ताब जैसे होता है, तुलुए आफ्ताब पर नमाज फजर का वक्त खत्म हो जाता है, तो अब गोया अदा का वक्त खत्म हो गया। कजा के लिए तो पूरी जिंदगी वक्त है, लेकिन अदा का वक्त खत्म हो गया। अब तुलुए आफ्ताब के बाद जब ये नमाज अदा करेंगे जो मुकर्रर वक्त होता है उसके अंदर जाकर, तो फिर कजा की नियत करेंगे,
कजा की नियत इसके करेंगे। और इसके साथ सिर्फ फर्ज पढ़नी है या सुन्नत भी पढ़नी?
अगर तो सूरत ये हो कि जोहर की नमाज से पहले जो जवाल का वक्त होता है उससे पहले पहले अगर ये अदा करते हैं, तो फुकहा ने लिखा कि इस सूरत के अंदर 2 सुन्नत फजर भी साथ अदा की जा सकती हैं, और अगर ये जोहर का वक्त शुरू होने के बाद अदा की जाएगी तो फिर ऐसी सूरत के अंदर सिर्फ फर्ज पढ़ने होंगे, फिर सुन्नतें नहीं।
ठीक है ठीक है। अच्छा साहिल कह रहे फिर उसकी कजा की नीयत क्या होगी?
देखिए कजा की नीयत तो वही है जो आम नमाजों में नीयत की जाती है, जैसे जोहर की नमाज में हम कजा की नीयत करते हैं,
ठीक है,
इसी तरह फजर की नमाज में कजा की नीयत करेंगे, 2 रकत नमाज फजर फर्ज कजा, जो आज मेरे कजा हुए अगर मुतय्यन है तो इसको वाजे कर दिया जाए, और अगर बहुत सारी और भी नमाजें हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जैसे फजर की बहुत सारी नमाजें कजा हैं, अल्लाह ना करे किसी के लिए ऐसा हो, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है तो उसमें फिर 2 सूरतें होती हैं, या तो उसी दिन की पढ़ना चाहता है तो ये सबसे आखिरी है जिंदगी की, मुतय्यन कर लेता है तो अच्छी बात है कि मैं आज की फजर जो कजा हुई वो पढ़ रहा हूँ,
ठीक है।
और अगर ये नहीं करते तो यूं कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में जो सबसे आखिरी फजर की नमाज कजा हुई मैं उसे पढ़ रहा हूं, या फिर ये कह लें कि मैं जिंदगी में जो सबसे पहली नमाज कजा हुई थी वो पढ़ रहा हूं, तो इस तरह नियत कर सकते हैं।
माशाल्लाह। और इसके अंदर सिर्फ आपने जैसे फरमाया कि आज की फजर है तो इसके साथ बेहतर ये कि सुन्नत भी वो पढ़ ले, अगर आज की फजर किसी की कजा हुई है और वो इसे आज के उस जहवा कुबरा वो यानी जिसे जवाल का टाइम कहा जाता है उससे पहले पहले अगर ये पढ़ना चाहे तो सुन्नत भी पढ़ ले। लेकिन इसी तरह बिलफर्ज किसी की आज की जोहर की कजा हो गई, अच्छा इसी तरह यानी उसी दिन की जोहर की कजा हुई तो अब ये अगले वक्त में इसको पढ़ना चाहे या रात में पढ़ना चाहे उस दिन वही हो तो अब उसमें सिर्फ फर्ज पड़ेगा या सुन्नत भी पड़ेगा? इसी तरह इशा की नमाज है तो उसमें सिर्फ फर्ज है या वितर भी है?
फजर की नमाज के अलावा जो दीगर नमाजें हैं जैसे जोहर असर मगरिब इशा, वक्त निकल जाएगा तो फिर सिर्फ फर्ज पढ़ने हैं। हाँ, इशा की नमाज के अंदर फर्जों के साथ साथ तीन वितर भी पढ़ने हैं।
मदनी चैनल के नाजरीन, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी बहुत हैं और फेसबुक पे भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। एक दो कॉल लेते हैं उसके बाद फिर मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं। जी,
सवाल ये है कि हमारे पास हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, बच्चा होता है तकरीबन 6-7 साल का, वो नमाज पढ़ने जाता है लाजमी सुबह या शाम हर टाइम पे, तो जमात जब खड़ी होती है सब होती है तो सारों के आखिर में खड़ा रहता है, हमारे साथ ही होता है आखिर में, हम देखते हैं कि जो है सब पूरी हो जाती है बाद में मैं खड़ा होता हूँ, मेरे साथ ही बच्चा खड़ा हो जाता है, उसके बाद जो बंदे आते हैं फर्ज शुरू हो जाता है तो उसकी साइड पे कोई भी नहीं खड़ा होता, दूसरी तरफ सारे साइड में खड़े हो जाते हैं, बच्चे के साथ कोई भी खड़ा, ऐसे करने से हमारी नमाज सही होगी? बच्चे को खड़ा करना चाहिए या किसी साइड पे पीछे करना चाहिए? पीछे क्योंकि नहीं होता, वो बच्चा जिद्दी होता है।
जी मुफ्ती साहब क्या कहते हैं?
देखिए, इस हवाले से सबसे पहले तो जहन में ये होना चाहिए कि शरी मसला शरी रूल क्या है। रूल ये है कि सबसे पहले बालिग मर्दों की सब बनाई जाएगी, फिर उसके बाद बच्चों की सब बनाई जाएगी। अब इस सूरत के अंदर अगर पहले बालिग मर्दों की सब बना दी गई है और उसके बाद पीछे बच्चों की सब बना दी गई है और अब लोग भी पूरे हो चुके हैं, कोई शख्स और आता है तो वो उस बच्चे के साथ खड़ा हो सकता है। अब ऐसी सूरत के अंदर फिर हुक्म ये है कि वो उस बच्चे के साथ खड़ा हो जाए, ना ये कि वो अलग से अपनी सब बनाए या बच्चे को पकड़कर पीछे और पिछली सफ के अंदर कर दे, ऐसा करने की तो खैर इजाजत नहीं है। अब इस सूरत के अंदर एक बात और भी जहन में रहे कि अगर बालिग मर्दों की सफ के अंदर एक समझदार बच्चा जो नमाज के बारे में जानता है कि नमाज को किस तरह पढ़ा जाता है, नमाज का अदब क्या है, तो ऐसा बच्चा जो समझदार है अगर एक हो तो वो बालिग मर्दों के सफ के अंदर खड़ा हो सकता है। और अगर बच्चा किसी बालिग के साथ आके खड़ा हो जाता है, वो समझदार है, नमाज पढ़ रहा है, और दूसरे लोग आते हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं या बच्चे के साथ भी खड़े हो जाते हैं, तो शरण इसमें किसी भी तरह का कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर शुरू कर दी है तो बहरहाल बच्चे को पीछे यानी खींच के पीछे नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं आप?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे को पीछे इस तरह खींच के नहीं करना चाहिए, उसके दिल में इस तरह नमाज का अदब बैठेगा। और नमाज क्या होती है, और नमाजी को जब वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो उसको बार बार इस तरह पकड़ के हिलाया नहीं जाता, तो ये सब चीजें नमाज के जो तकद्दस के बारे में है, फिर उसके दिल के अंदर ये अदब बैठेगा।
ज़िमनन में एक और मसला भी अर्ज करूँ मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपका भी तजर्बा होगा मुफ्ती साहब, के जैसे बाज का तैसा होता है सब बनी हुई है, एक मसला भी है कि अगर कोई आदमी आए तो पीछे से उसके जब उसने साथ शामिल हुआ है तो पिछली सब में कोई भी नहीं है, अब वो ये चाह रहा है कि अगली सब से किसी को पीछे बुला ले, अब अगली सब से जब उसको किसी को बुलाना है तो एक तो तरीका ये है कि उसकी पुश्त पे हाथ रखा तो वो समझदार है या पता है उसके बारे में कि उसको मसला पता है ये पीछे आ जाएगा, ये उसको यूं करना है या उसको पीछे खींचना है, क्या करना है उसको? और ये जरूरी है क्या अगर ना वो आ रहे पीछे तो फिर क्या करें?
देखिए सूरत में फुकहा ने किताबों में ये बात लिखी है कि अगले नमाजी को हाथ लगाएगा तो वो पीछे आ जाएगा और इस तरह ये फिर अकेला सफ में नहीं रहेगा बल्कि ये दो हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इल्म की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के सिलसिले माशाल्लाह चल रहे हैं, अल्लाह इनको और सिलसिला ये चलता रहे आबाद रखे, मामलात शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का फैजान है कि लोगों तक इल्म की बात पहुँच रही है, वरना तो पहले ये बातें सब किताबों में हैं और सिर्फ अहले इल्म हजरात ही जानते हैं। तो अब इस सूरत के अंदर होता ही है आमतौर पर चूंकि इल्म की कमी होती है, किसी को हाथ लगाया जाए वो अपनी नमाज बातिल कर बैठे, नमाज तोड़ दे, तो उलमा इस फरमाते हैं कि इससे बेहतर ये है कि अगर कोई शख्स जानने वाला मौजूद है तो उसको हाथ लगाए वो पीछे आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो सामने वाले की नमाज उसकी इबादत को खराब करने की बजाय ये अकेला ही सफ में खड़ा हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है।
ठीक है ठीक है। या अच्छा नाज़रीन ये भी याद रखना है, ये जिसको अगर उसने हाथ लगाया है तो वो शरीयते मुताहरा के मसले पर हुक्म पर अमल की नीयत से वो पीछे आए, ये नहीं कि वो मुझे बुला रहा है तो मैंने जाना है इसलिए, अगरचे जा उसी लिए रहा है लेकिन उसके दिल में नीयत, वो अपना दिमाग में जहन में जो नीयत उसकी है ना वो ये है कि शरीयते मुताहरा के हुक्म पर अमल करता हुआ तो यूं पीछे उसे आ जाना चाहिए ताकि ये दो मिलकर अपनी सफ शुरू कर लें। लेकिन ये कोई ज़रूरी अमल नहीं है इस तरह जिस तरह लोग समझ बैठते हैं कि अगर कोई आ ही नहीं रहा, ना पीछे से कोई आ रहा है और ना अगले से कोई वापसी आ रहा है और वो कहे मेरी नमाज ही नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अकेले खड़े हो जाएं तो भी नमाज हो जाएगी। और मैं आवामी तौर पर यानी जहाँ ऐसा है तो वहाँ उनको मैं मशवरा दूँगा कि आप ऐसी सूरत हाल में आप फिर यूं ना करें कि किसी को आप हाथ लगाएं और पता चले कुछ उसको मसला ही नहीं पता, वो अपनी नमाज बेचारा तोड़ बैठे, तो इन चीज़ों का ख्याल। हाँ जिनको मसले का पता होता है तो फिर इस चीज़ों के बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अंदाज से इस पर अमल होता है। मुफ्ती इरफान साहब मैं एक दफ़ा नमाज पढ़ा रहा था और कुछ अराकीन शूरा थे जो नमाज के अंदर साथ शामिल थे, तो अब ज़ाहिर यही हुक्म है कि अब जब एक हैं तो आपके साथ खड़े होंगे, अब दूसरा अगर आए हैं और इसी तरह तीसरा आया है, वो अचानक ऐसा हुआ कि एक थे वो खड़े हुए हैं तो हम नमाज शुरू किए हुए थे, तो ये नमाज जो पढ़ने वाले थे मेरे साथ, मैं नमाज पढ़ा रहा था और अब्दुल हबीब भाई पीछे इस तरह नमाज पढ़ रहे थे, तो ऊपर से दो अराकीन शूरा और आए। तो अब मैं ये मसाइल का हुस्न बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी तौर पर इन चीज़ों को समझते हैं, अब हुक्म यही है कि अब तीन इस तरह ये आए हुए हैं तो या इमाम आगे चला जाए या वो मुक्तदी पीछे आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये वो जो एक पढ़ रहा था तो अब उसके साथ ही अपनी सफ़ों को बढ़ाएंगे, तो बहरहाल मुझे मैं पीछे तो नहीं देख रहा था क्या हुआ, लेकिन वो एक लम्हा भी नहीं ऐसा गुजरा होगा अब उन्होंने हाथ लगाया या इन्होंने महसूस कर लिया कि भाई ज़ाहिर है वो आ गए हैं दो और भी आ गए नमाज के लिए, तो ये कदम बढ़ाया और बिल्कुल ये पीछे हो गए और सलाम फेरा तो माशाल्लाह पीछे तीन चार अफराद इस तरह वो मौजूद थे। तो जब मसाइल का हमें पता होगा, बताने का मकसद नाज़रीन ये मसाइल का पता होगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर हम अमल भी आसान अंदाज से करेंगे, मजीद आपकी कॉज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक सवाल मैं पहले से ले लूं, मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं मैसेज कर रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि कंजुल ईमान शरीफ ये पढ़ा करें, तो ये अब कंजुल ईमान पढ़ना है या तफसीर सिरातुल जिनान पढ़नी है, ये क्या है इसमें?
ये दोनों ही पढ़ी जा सकती हैं, उसमें देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद के आयात बजीनात तफसीर सिरातुल जिनान में मौजूद हैं और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पढ़ेंगे, साथ ही तर्जुमा कंजुल ईमान भी मौजूद है बिल्कुल उसके नीचे, तो तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ें, तीन आयात हैं, चार हैं, पांच हैं और साथ तफसीर पढ़ लें اور یہ فی زمانہ بہت آسان تفسیر جو استاد محترم شیخ الحدیث استاد العلماء مفتی محمد قاسم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، تو یہ آسان تفسیر ہے، اس کو پڑھا جائے۔ تو ہم تفسیر صراط الجنان اگر اپنے پاس رکھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکیں گے، ترجمہ بھی پڑھ سکیں گے، ترجمہ کنز الایمان، اور ساتھ میں تفسیر صراط الجنان، یعنی ایک تفسیر کے اندر ہمیں تین برکتیں ملیں گی۔
ماشاءاللہ۔ تو یہ میرے بھائی آپ جو سوال فرما رہے ہیں، جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، آپ تفسیر صراط الجنان کھولیے، آپ کو پہلے ترجمہ کنز الایمان ملے گا انشاءاللہ، اس میں ترجمہ کنز الایمان ہے، پھر نیچے ترجمہ وہ کنز العرفان ہے، اور پھر آگے تفسیر ہے۔ تو امیر اہل سنت نے تو میں کہوں درجنوں، نہیں درجنوں، سینکڑوں، بلکہ سینکڑوں بار کہا ہو، لکھ لکھ کر آپ نے اپنے وائس میسیج یا اپنے مدنی مذاکروں میں یا دلوں کی راحت پروگرام میں آپ ان کی ترغیب دیتے ہیں، صراط تفسیر صراط الجنان کی نگران شعرا بھی دیتے ہیں، عبدالحبیب بھائی سارے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، اور باقاعدہ مفتی صاحب نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس تفسیر کو ایک عام فہم انداز کے ساتھ وہ یہ تفسیر لکھی ہے، اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے۔ اور الحمدللہ کئی مساجد میں اس کا درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، رکن شورا حاجی امین اتاری، ہماری مسجد میں چونکہ ساتھ ہی رہائش ہے ان کی، تو فجر کی نماز بھی ماشاءاللہ وہ وہیں اکثر بیشتر ادا فرماتے اور درس بھی دیتے ہیں، درس اور اس کی تفسیر وہ الحمدللہ مجھے سننے کی مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ اپنی مساجد کے اندر بھی اس کا جس طرح مدنی مرکز نے ہمیں طریقہ کار بتایا وہ انداز رکھیں، اور اپنے مطالعے میں بھی رکھیں، آپ اس تفسیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور بہت سا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں مزید قرآن و حدیث کی یہ باتیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید کال سنائیں۔
عقیقے کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، بچے کے عقیقے کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا سنت طریقہ ہے؟
جی مفتی صاحب،
بچے کا عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں حضرات قدسیہ کی طرف سے عقیقہ فرمایا، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، بچے کی طرف سے کرنا چاہیے، اور یہ عمل بچے کی ولادت کے بعد ساتویں روز یہ مستحب ہے کہ ساتویں روز کر لیا جائے، تو ایسے ہی بعد میں بھی بہرحال بچے کی زندگی میں جب بھی موقع آئے کر لینا چاہیے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک یہ آپ کے فیصل آباد سے قریب سرگودا، قریب تو نہیں ہوگا، تھوڑا سا کافی دور ہے شاید، لیکن آپ کا زیادہ حق ہے، آپ اس کا جواب بھی دے دیں کہ ناراض نہ ہو جائیں یہ بھائی بھی ہمارے سرگودا کے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتا یہ جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے، پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک رہیں گے، ایک دوسرے یہ کہہ رہے کہ وہ کتا کاٹ بھی لے، چاہے وہی کتا کاٹے یا کوئی اور کاٹ لے، تو کیا غسل فرض ہوگا اس صورت میں، یعنی نہانا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا؟
دیکھیں اس کی میں دو تین صورتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ کتا کسی کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، بدن کے ساتھ لگ جائے، آپ دیکھیں گے کہ آیا کہ اس کتے کے جسم کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، تر نجاست، وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے گی تو اس نجاست کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اب ان کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا یا ان کو دھو لیں اتنی جگہ سے، اور غسل کی حاجت نہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کتے کے بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تھی، اس کی خشک جلد کسی کے صاف کپڑوں کے ساتھ لگ گئی ہے، تو جب نجاست نہیں لگی تھی صرف جلد لگی ہے، تو اس جلد کے لگنے سے بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور نہ ہی غسل کی حاجت ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کتے نے کاٹ لیا، کتا جب کاٹے گا تو اس کا لعاب لگے گا، کتے کا لعاب بھی ناپاک ہے. ناپاک لعاب لگنے سے کپڑے کے جتنے حصے پر وہ لگے گا یا بدن کے جتنے حصے پر لگے گا تو وہ حصہ بدن یا کپڑوں کا حصہ جو ہوگا وہ ناپاک ہوگا, اسے دھونا پڑے گا, پاک کرنا پڑے گا. البتہ اس تیسری صورت کے اندر بھی غسل فرض نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا آپ نے تین صورتیں ہیں, ایک اور منا لیتے ہیں, چلو چار پوری ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا خشک اس کا حصہ کپڑے پہ ٹچ ہوا, اچھا گیلا ہو اور وہ گیلا اگر ناپاکی سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہی کسی نے پانی ڈال دیا یا وہ نہر سے نکل کے آ رہا ہے, آپ کے یہاں تو نہریں بھی مختلف ہیں اور شہروں کے اندر سے بھی گزر رہی ہیں, میرا خیال آپ کا بھی گھر کوئی نہر کے قریب قریب ہی ہے شاید, آپ میں فیصل آباد میں آپ کے پاس جانا ہوا تو آپ نہر سے ہی گھما کے کہیں لے کے جا رہے تھے ادھر, تو اب نہر سے نکل کے گیا ہے تو اب یہ ٹچ ہو گیا تو کیا کریں گے اس میں؟
جی اس صورت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو تری کتے کے بدن پر لگی ہے وہ نجاست ہے تو ناپاک ہوگا. اچھا. اگر نجاست نہیں ہے یعنی وہ پانی لگا ہے اور وہ پانی بھی پاک ہی تھا یا نہر سے جیسے آپ بتا رہے کہ وہ نہر سے نکل کر آیا تھا, تو اس صورت کے اندر کپڑوں پر اگرچہ وہ تری لگی ہے جو بدن پر لگی تھی تب بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اور غسل بھی فرض نہیں ہوگا. غسل تو بہرحال کسی صورت میں بھی فرض نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. میسج آ رہے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میری طبیعت آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, آپ نے تقریباً 50-55 منٹ سن لیا ہے, اللہ کا شکر ہے اب میری طبیعت بہتر ہے. مسائل ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ رہتے ہیں, لیکن جو رمضان شریف کے حوالے سے کافی لوگ ابھی بھی مجھے میسیجز کر رہے ہیں, سوالات پوچھ رہے ہیں, تو بہرحال وہ مجھے کوئی کسی طرح کا الحمدللہ ایسا عارضہ نہیں ہے, اور وہ ایک نارملی بخار تھا اور اللہ کی رحمت سے میں اب تندرست ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں مزید تندرستیاں عطا فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے اس کرونا وائرس سے, ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو میں اب بڑھتا ہوں صرف ایک آخری سوال کی طرف, اور مفتی عرفان صاحب آپ فیصل آباد میں موجود ہیں اور فیصل آباد میں آپ کی ماشاءاللہ خدمات ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دارالافتاء کے حوالے سے کہ یہ کس جگہ پر ہے, لوگ آنا چاہیں تو کن اوقات کے اندر آ سکتے ہیں اور اس کے کیا طریقے کار ہیں, تو تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بتا دیں تاکہ آپ کے شہر والوں کو بھی اس سے آگاہی ہو جائے, آپ کے شہر کے قریب کے جو علاقے ہیں جو براہ راست کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
کہ ہمارا دارالافتاء اہل سنت یہ مدینہ ٹاؤن میں, یہ مشہور علاقہ مدینہ ٹاؤن جہاں فیضان مدینہ واقع ہے, اس میں یہ دارالافتاء اہل سنت واقع ہے, محمدیہ کالونی نزد زینب مسجد. زینب مسجد کے بالکل ساتھ ہی دارالافتاء اہل سنت. زینب مسجد ہمارے فیصل آباد کی مشہور مسجد ہے, اس گلی کے اندر قبرستان بھی ہے اور آسانی کے ساتھ لوگ اس لیے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ فیضان مدینہ کے قریب ہے, سوسا روڈ فیضان مدینہ, اور اسی روڈ کے اوپر گلی میں دارالافتاء اہل سنت واقع ہے, اور اس کا وقت جو ہے صبح 10:30 سے شام 4:30 بجے تک, 1 سے 2 بجے تک دوپہر وقفہ ہوتا ہے, اور جمعۃ المبارک کو ہمارے ہاں یہاں چھٹی ہے, اور سائلین آنا چاہیں تو ان اوقات کا خیال لگ کے, بلکہ آنا چاہیں کیا جو بھی شرعی مسئلہ ہو اس کے بارے میں رہنمائی کے لیے یہ تشریف لا سکتے ہیں, اور لوگ آتے رہتے ہیں اور مستفید ہوتے رہتے ہیں.
ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں, اللہ آپ لوگوں کا اقبال بلند فرمائے. آپ مل لیں گے حضرت, ملاقات ہوتی ہے آپ سے؟
جی ملاقات ہوتی ہے, میں خود وہاں ہوتا ہوں, بلکہ اور دیگر اسلامی بھائی جو ہمارے دارالافتاء سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, تو شرعی رہنمائی بہرحال ہر ایک کو جو آ جائے گا اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو ملے گی.
اچھا ہمارے
البتہ دو دن
ہمارے تنظیمی طور پر, میں تھوڑا سا یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو دعوت اسلامی کے حوالے سے کئی مسائل وہ مدارس سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور, جو ہمارا ایک ظاہر ہے بہت بڑا نیٹ ورک ہے سیٹ اپ ہے, तो जैसे बाबुल मदीना में भी दारुल इताल सुन्नत अवामी तौर पर भी हैं, साथ साथ तंजीमी जो मसाइल दरपेश होते हैं तो उसके लिए भी एक अलग इफ्ता मकतब है। तो जो हमारे ऐसे मुबल्लिगीन देख रहे हों जिनको तंजीम साथ अटैच होने के साथ साथ कुछ ऐसे मामला शरी रहनुमाई लेनी हो तो उसका भी कोई सेटअप है फैसलाबाद में?
जी हाँ, हमारे यहाँ उसका भी एक सेटअप मौजूद है इफ्ताह मकतब के नाम से। अच्छा। और ये फिजान मदीना में ही वाक़ है,
ठीक है,
फैसलाबाद फिजान मदीना। तो इसके जो औकाते कार हैं ये दो दिन हैं।
अच्छा।
एक तो सोमवार यानी पीर शरीफ का दिन है और दूसरा मंगल, मंडे और ट्यूसडे, ये दो दिन है, सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक और दोपहर 1 से 2 बजे तक वक्फा होता है। वहाँ मैं खुद हाजिर होता हूँ और इस्लामी भाई आते हैं और जिनको तंजीमी एतबार से जो तंजीमी मैटर्स हैं उसके बारे में गुफ्तगू करनी होती है तो वो तशरीफ लाते हैं।
माशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है दावत इस्लामी का हुस्न अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी एक बहुत बड़ी तहरीक है, तंजीम है, यहाँ हजारों मसाजिद और मदारिस ये इनके तहत चल रहे हैं, कई शोबाजात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक निज़ाम है कि इनको भी ज़ाहिर कई शरी मसाइल हैं तो इनका एक रुख इफ्ताह मकतब की तरफ है। अवामी मसाइल अगर दरपेश हैं तो उसके लिए दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत, जो मुफ्ती साहब ने एड्रेस बयान किया है, सूसा रोड और ज़ैनब मस्जिद
मदीना टाउन ज़ैनब मस्जिद,
ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सूसा रोड और मदीना टाउन ज़ैनब मस्जिद में यह दारुल इफ्ताह कायम है। तो आप इन औकात में आप वहाँ जा सकते हैं। अल्लाह करीम रब्बुल इज्जत जल्ला वाला हम सबको दीन मतीन के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए और मदनी चैनल का साथ भी देते रहिए। आमीन बिजाही नबी।
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है, हमको रब से मिला है।